سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي عارف بالله حضرت اقدس صوفی ممتاز احمد صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے اشعار پڑھا سنا رہا ہوں جو الحمدللہ ہمارے سامنے تشریف فرما ہے. یہ اشعار شیخ العرب والعجم عارف بالله حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں جو ہمارے دادا شیخ ہیں. ان اشعار کا عنوان اور یہ اشعار بھی شیخ العرب والعجم عارف بالله حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. ان اشعار کا عنوان ہے زندگانی میں کیا شادمانی ملی. صحبت شیخ سے زندگانی ملی, صحبت شیخ سے زندگانی ملی, زندگانی میں کیا شادمانی ملی. صحبت شیخ سے زندگانی ملی, صحبت شیخ سے زندگانی ملی, زندگانی میں کیا شادمانی ملی. نگہ عارف کا فیضان ہے نگہ عارف کا فیضان ہے سالکو, عشق کی کیفیت بے زبانی ملی, عشق کی کیفیت بے زبانی ملی. صحبت شیخ سے زندگانی ملی, صحبت شیخ سے زندگانی ملی, زندگانی میں کیا شادمانی ملی. راہ تقوا میں کچھ رنج فانی ملا, رنج فانی ملا, پر خوشی روح کو جاودانی ملی, پر خوشی روح کو جاودانی ملی. صحبت شیخ سے زندگانی ملی, صحبت شیخ سے زندگانی ملی, زندگانی میں کیا شادمانی ملی. ان سے نسبت کہے فیض ہے دوستو, ان سے نسبت کہے فیض ہے دوستو, دل کی ہر وار جو مہربانی ملی, دل کی ہر وار جو مہربانی ملی, دل کی ہر بار جو مہربانی ملی. صحبت شیخ سے زندگانی ملی, صحبت شیخ سے زندگانی ملی, زندگانی میں کیا شادمانی ملی. سب کو نسبت ملی شیخ کے فیض سے, سب کو نسبت ملی شیخ کے فیض سے, بدگمانوں کو بس بدگمانی ملی بدگمانوں کو بس بدگمانی ملی صحبت شیخ سے زندگانی ملی صحبت شیخ سے زندگانی ملی زندگانی میں کیا شادمانی ملی اہل عقبا دونوں جہاں مل گئے اہل عقبا دنیا کو دنیا فانی ملی اہل دنیا کو دنیا فانی ملی صحبت شیخ سے زندگانی ملی صحبت شیخ سے زندگانی ملی زندگانی میں کیا شادمانی ملی نفس کو جس نے اپنے مٹایا اسے نفس کو جس نے اپنے مٹایا اسے راہ حق میں بڑی کامرانی ملی راہ حق میں بڑی کامرانی ملی صحبت شیخ سے زندگانی ملی صحبت شیخ سے زندگانی ملی زندگانی میں کیا شادمانی ملی ہے مبارک جو ان پر فدا ہو گئی ہے مبارک جو ان پر فدا ہو گئی زندگانی تو بس آنی جانی ملی زندگانی تو بس آنی جانی ملی صحبت شیخ سے زندگانی ملی صحبت شیخ سے زندگانی ملی زندگانی میں کیا شادمانی ملی جس کا دل حامل درد دل ہو گیا جس کا دل حامل درد دل ہو گیا بندگی کی اسے رازدانی ملی بندگی کی اسے رازدانی ملی صحبت شیخ سے زندگانی ملی صحبت شیخ سے زندگانی ملی زندگانی میں کیا شادمانی ملی فیض مرشد کا اختر یہ احسان ہے فیض مرشد کا اختر یہ احسان ہے اہل دل کی طرح زندگانی ملی اہل دل کی طرح زندگانی ملی صحبت شیخ سے زندگانی
زندگانی ملی صحبت شیخ سے، زندگانی ملی زندگانی میں کیا شادمانی ملی، زندگانی میں کیا شادمانی ملی.
نعت شریف کے اشعار پیش خدمت ہے. یہ اشعار شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. ان اشعار کا عنوان ہے یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ.
یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، مبارک تجھے قیام مدینہ. مدینہ 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 مدینہ، یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، مبارک تجھے قیام مدینہ. بلا جانے کیا جا مینا عالم، تیرا کیسے خوش خرام مدینہ. بلا جانے کیا جا مینہ عالم، تیرا کیسے خوش خرام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، مبارک تجھے قیام مدینہ. مدینے کی گلیوں میں ہر قدم پر ہو مد نظر ہے تیرا مدینہ. مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر ہے مدینہ. مدینہ 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 مدینہ، مبارک تجھے مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ
مجالس ابرار جو ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، اس سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ عرصے کی بات ہے کہ امریکہ کی فوج 1,100,000 تھی، اس میں کسی کی داڑھی نہ تھی. ایک سکھ اسی 1,100,000 امریکن فوج میں بھرتی ہوا اور صدر امریکہ سے اس کی اجازت حاصل کی اور اس نے داڑھی نہ منڈائی. یہ ہم مسلمانوں کے لیے عبرت کی بات ہے. اور بھی سنتوں پر عمل کرنے میں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک داڑھی پہ موقوف نہیں ہے، یہ تو ایک مثال دی ہے، لیکن ہمت کی بات ہوتی ہے. مسلمان کو ہر سنت پر اسی ہمت کے ساتھ عمل کرنا چاہیے. آج حالت یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے والے شرما رہے ہیں اللہ ماشاء اللہ، اور جو بد دین ہیں وہ ڈٹائی کے ساتھ مسکراتے چلے جا رہے ہیں، اکڑتے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ دین پر جو عمل کر رہا ہے وہ عقل مند ہے اور جو بد دین ہے وہ بیوقوف ہیں. ارشاد فرمایا کہ صرف نظام سنت مقصود ہوتا ہے، غیر نظام سنت کو درجہ مقصودیت دینا بدعت ہے. غیر نظام سنت کو صرف معین نظام سنت کا بنایا جا سکتا ہے، نہ کہ اس کو مقصودیت کا درجہ دے دے. پس اگر کوئی شخص دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے اور نظام سنت کے لیے اس کو معین اور نافع پاتا ہے تو اس کو فریق نہ بنائے بلکہ رفیق سمجھے. ہمارے یہاں مسلمانوں میں بہت اختلافات ذرا ذرا سی بات پہ ہو جاتے ہیں. عقل سے کام لینا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے، تحمل کرنا چاہیے، اور جو چیز معین دین ہو اس پر چراغ پانا ہونا چاہیے. پس تعلیم، تبلیغ، تزکیہ سب مقصود اور ضروری ہے، مگر کسی خاص نظام کو اتنی اہمیت نہ دے کہ معین مقصود بن جائے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب کو ذکر سے نفع نہ ہو رہا تھا، عجب اور تکبر کی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے۔ شیخ نے سمجھ لیا، علاج تجویز کیا کہ اخروٹ کا ٹوکرا سر پر لے کر بچوں کی گلی میں جاؤ جہاں یہ کھیل رہے ہوں، اور آواز لگاؤ کہ جو میرے سر پر ایک دھپ لگائے گا اس کو 5 اخروٹ دوں گا۔ بچوں کے تو مزے آ گئے، دھپ لگانے کا مزہ الگ، اخروٹ پانے کا لطف الگ۔ چند منٹ میں ٹوکرا خالی ہو گیا اخروٹ سے اور ان کا کھوپڑا خالی ہو گیا عجب اور تکبر سے، پھر ذکر میں نفع محسوس ہونے لگا۔ ایک مجلس میں حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی، یہ جو تکبر کا ذکر آیا ہے اس میں، تو اس میں ایک چیز اور فی زمانہ، نگاہ کی حفاظت نہ کرنا، یہ بھی بہت خبیث مرض ہے، اور نفس جو ہے وہ طرح طرح کی چالاکیوں سے بد نگاہی کراتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ ہم تو بالکل پاک صاف ہیں۔ بد نگاہی کا اس سے بھی برا اثر ہے کہ وہ اس میں تو یہ اثر ہے بد نگاہی کرنے والے کے لیے، نگاہ کی حفاظت جو نہیں کرتا کہ اس سے عبادات سے حلاوت بھی چھین لی جاتی ہے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اسے عبادات سے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ نفرت بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر خدا نہ کرے کفر پر آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہر گناہ، جس گناہ کی عادت ہوگی گناہ کو جلدی چھوڑ دینا چاہیے۔ گناہ پسندی اچھی چیز نہیں ہے، چھپ چھپ کر گناہ کرنا اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے اور مایوس کر دیتا ہے، اور عبادات کی لذت چھن جاتی ہے، اور گناہوں سے جو ہے وہ قرب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوری ہوتی ہے۔ ہر گناہ کا علاج کرنا چاہیے، ہر بیماری کا علاج کرنا چاہیے۔ ایک مجلس میں حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اقدس سے فرمایا کہ مسجد کا فرش جہاں ختم ہو وہاں پر امتیازی نشان ہونا چاہیے تاکہ معتکف کو معلوم ہو جائے، نیز ہر نمازی کو آسانی سے علم ہو جائے۔ معتکف کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک قدم بھی مسجد سے باہر نکال لیا، چاہے بھول سے ہی کیوں نہ ہو، تو اس کا اعتکاف جو رمضان میں کیا جاتا ہے، موقعہ اعتکاف فرض کفایہ، وہ بھی جاتا رہتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے اعتکاف۔ اس لیے مساجد کے اندر خاص طور سے اس بات کا اہتمام ہو کہ مسجد کا جو حصہ ہے اس کی نشاندہی خوب اچھی طریقے سے کر دی جائے۔ پٹی آج کل سرخ لگا دیتے ہیں، کہیں نیلی ہے کہیں سرخ ہے، تو اسی طرح سے کوئی امتیازی نشان ہونا چاہیے تاکہ خاص طور سے معتکف کو تو ضرور ہی معلوم ہو جانا چاہیے، اور ہر نمازی کو مسجد میں داخل ہونا اور مسجد سے باہر نکلنے میں دانا پیر ڈالنا اور بانا پیر باہر نکالنا اور سنت دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ سب معلوم ہو جائے۔ تو فرمایا کہ ہر نمازی کو آسانی سے علم ہو جائے۔ بعض محتمین صاحبان فرماتے ہیں کہ میں بتا دیا کروں گا، اور فرش مسجد اور غیر فرش مسجد میں امتیاز نہیں رکھتے، معلوم ہوتا ہے ان کو اپنی زندگی 1000 سال کی معلوم ہوتی ہے، یعنی کہ اس کام پر موقوف نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک پٹی لگوا دیں تو سب کو اعلان کر دیا جائے کہ یہ پٹی کے اندر مسجد ہے، اس کے باہر غیر مسجد ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مسجد کے اندر جگہ ہوتے ہوئے غیر مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں، اس میں جب مسجد کا ثواب بھی نہیں ملے گا اور نعمت کی ناشکری ہوگی کہ مسجد کے اندر جو عبادت کا ثواب ہوتا ہے وہ غیر مسجد میں نہیں ہوتا۔ اس لیے بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو مسجد سے باہر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آج کل بعض محترم صاحبان مسجدوں میں عورتوں کے لیے جمعہ پڑھنے کا انتظام کرتے ہیں اور مسجد النساء بنواتے ہیں، جب پنجگانہ نمازوں میں فقہا ان کو منع کرتے ہیں جو کہ ان پر بھی فرض ہے، تو جمعے کی نماز جو عورتوں پر فرض بھی نہیں، کیسے ان کے اجتماع کی اجازت ہو سکتی ہے؟ جمعے کی اذان بہت پہلے دینے کا رواج ہو گیا ہے، حالانکہ اس قدر پہلے آدمی کو اذان کے بعد کھانا پینا، بیع و شرا یعنی خرید و فروخت، اور تمام دنیا کے کام چھوڑنا کس قدر مشکل ہوتا ہے، اس لیے اذان خطبے سے بہت ہی قریب وقت پر دینی چاہیے تاکہ محرمات سے حفاظت ہو، کیونکہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اس میں پھر دنیا کا کوئی کام کرنا جائز نہیں ہوتا سوا جمعے کی تیاری کے، اور جب خطبے کی اذان ہو جاتی ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ فرشتے جو ہے رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں، جو آدمی جمعے کو سب سے پہلے جاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے بڑا اجر و ثواب لکھتے ہیں، اس کے بعد جو جاتا ہے اس سے کم، اس طرح کرتے کرتے بہت کم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب خطبے کی اذان شروع ہوتی ہے تو فرشتے جمعے کی حاضری کا رجسٹر بند کر دیتے ہیں. اور جمعے کا خطبہ سننا واجب ہے اور اس میں سلام و کلام کرنا جائز نہیں ہے، تو اس لیے فرمایا کہ جو جمعے کی پہلی اذان ہے اس کے بعد خرید و فروخت، کھانا پینا اور دنیا کے کام چھوڑ دینا ضروری ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ لمبا بیان ہوتا ہے اور اذان پہلے سے دے دی جاتی ہے، تو مناسب یہ ہے کہ لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے کہ جمعے کی اذان جو ہے پہلی اذان وہ خطبے کے قریب دیں. امت مسلمہ کو ان محرمات کی حفاظت آسان ہو اور تقریر کے لیے اذان کی کوئی قید نہیں ہے، اذان سے قبل تقریر میں کیا حرج ہے؟ یعنی جب تقریر بیان کرنا ہی ہے تو جن لوگوں کو شوق ہوگا وہ پہلے ہی سے آ کے بیٹھ جائیں گے، اور آ بھی جاتے ہیں بہت سے لوگ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مہر کم رکھنے کی ترغیب سے مراد انفرادی نہیں ہے بلکہ برادری کا اجتماعی طور پر تقلیل ہے، ورنہ لڑکی کا مہر مثل واجب ہے، اس سے کم کرنا ظلم ہے. دادیالی لڑکیوں کا مہر مثل دادیالی لڑکیوں کا مہر مہر مثل کہلاتا ہے، یعنی کہ اجتماعی طور پر مہر کی مقدار کم رکھنی چاہیے، اتنی مناسب ہو تو اس کو مہر مثل کہتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک آدمی بہت ہی کم مہر رکھ دے تو اس سے تو اس کی تذلیل ہوگی اور اس کا بخل ثابت ہوتا ہے. اجتماعی طور پر مہر کو مناسب رکھنا چاہیے. ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ جب اپنے احباب کے گھروں پر جانا ہوتا ہے تو وہ احباب کچھ ہدیہ اور نذرانہ بھی دیتے ہیں، تو ان کے یہاں جانے کے وقت اس کا خیال آ جاتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ اشراف نفس کے بعد ہدیہ نہ قبول کیا جائے. اشراف نفس کے معنی انتظار ہے، یعنی کوئی آئے اور اس امید ایک انسان کے پاس آئے اور اس کو امید ہو جائے کہ یہ ضرور ہمارے لیے کوئی ہدیہ لایا ہوگا، تو اس کو اشراف نفس کہتے ہیں. اشراف نفس کے بعد ہدیہ نہ قبول کیا جائے، اشراف کے معنی انتظار ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ ہی کی برکت سے ایک بات اسی وقت سمجھ میں آئی ہے، وہ یہ کہ اگر وہ لوگ آپ کو ہدیہ نہ دیں تو کیا کلفت محسوس ہوگی؟ فرمایا کچھ بھی نہیں. تو فرمایا کہ پھر یہ محض خیال ہے، انتظار نہیں ہے، انتظار میں کلفت ہوا کرتی ہے، بس یہ انتظار انتظار نفس نہیں. آپ کو کوئی ہدیہ دے رہے ایسے خوش ہو رہے جیسے ہدیہ ملے گا ان کو. ارشاد فرمایا کہ سلطان ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک گورنر کی شکایت کی گئی، گورنر کو طلب کیا گیا، اسی مجلس میں سلطان کو چھینک آئی، سب نے کہا یرحمک اللہ، اس گورنر نے جواب نہ دیا. سلطان نے دریافت کیا آپ نے یرحمک اللہ نہ کہا، گورنر نے کہا آپ نے الحمدللہ نہ کہا. جب خلیفہ نے الحمدللہ نہ کہا تو ہمارے اوپر یرحمک اللہ کہنا واجب نہیں. سلطان ہارون رشید نے اس کو واپس کر دیا اور کہا کہ جو شخص خلیفہ کی رعایت نہیں کر سکتا وہ دوسروں کی کیا رعایت کرے گا، ان پر الزام تھا کہ دوسروں کی بہت رعایت کرتے ہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ خلیفہ وقت کی رعایت دین کے اندر ان کی بھی رعایت نہیں کی. جب الحمدللہ چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کوئی کہتا ہے تب یرحمک اللہ اس کا جواب دینا واجب ہے، تو خلیفہ نے الحمدللہ نہیں پڑھا لہذا انہوں نے یرحمک اللہ نہیں کہا. ارشاد فرمایا کہ خلیفہ ہارون رشید سے لوگوں نے کہا کہ آپ تو بڑے عیش کے ساتھ فاخرانہ لباس میں زندگی گزارتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت سادگی سے رہتے تھے. خلیفہ نے فرمایا کہ آپ لوگ بھی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نہیں رہتے، آپ لوگ ان کی طرح ہو جائیں تو میں عمر کی طرح ہو جاؤں گا. یہی حال ہے آج کل علماء اور عوام کا ہے، خود تو خوب عیش کریں اور علماء کے بارے میں وہی تصور ہے. ہمارے استاد صاحب مفتی انوار الحق صاحب نے سنایا تھا کہ ایک مقرر ہیں بہت جوشیلے اور شعلہ بیان قسم کے، تو ان کی عادت ہے موٹی موٹی الفاظ نکالنے کی اور خوب تو میں کرنے کی. تو مجمع میں کسی نے ان سے کہا کہ بھئی آپ ایسی گالیاں دیتے ہیں، صحابہ نے تو ایسا نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کیا. پھر انہوں نے ان کو گالی دے کے کہا کہ ظالم تم ایسے جیسے تھوڑی ہو، جیسے تم ہو ویسا مقرر. ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن پاک سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، جس کی برکت سے دل پھر حق بات قبول کرنے لگتا ہے. ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن پاک سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے. ارے بھائی بات نہیں کرو، بیٹھ جاؤ. دل کا زنگ دور ہوتا ہے جس کی برکت سے دل پھر حق بات قبول کرنے لگتا ہے. تلاوت قرآن پاک سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے جس کی برکت سے دل پھر حق بات قبول کرنے لگتا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ترجمہ کیے بغیر قرآن پاک کو سمجھے بغیر کوئی فائدہ نہیں، یا قرآن پاک کو ہلکا سمجھتے ہیں محض پڑھ لینا، یہ بڑی نادانی کی بات ہے. ہمارے حضرت نے فرمایا رحمہ اللہ کہ جو شخص یہ سمجھے کہ بغیر سمجھے قرآن پاک کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، یا اس کو ہلکا سمجھے، یہ شخص بددین ہے، یہ جاہل ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حرف پر دس ثواب کا انعام ملتا ہے، مگر شرط ہے کہ قرآن پاک پڑھنے میں ریاکاری نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تلاوت کرے اور حروف کی صحت کے ساتھ تلاوت کرے. حدیث شریف میں ہے کہ رب قاری یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ. بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پاک ان پر لعنت کرتا ہے. ارشاد فرمایا کہ تقلیل کلام مقصود بالذات نہیں، مبتدی کے لیے علاجن تجویز کیا جاتا ہے کہ اعتدال پیدا ہو جائے. خیر کی باتوں میں تقصیر تو محمود ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی النار فرأیت فیها امرأة من بنی اسرائیل تعذب فی حرۃ لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأکل من خشاش الارض حتی ماتت جوعا ورأیت عمرو بن عامر الخزاعی يجر قصبه في النار وكان اول من سيب الصبائر رواه مسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیش کی گئی میرے سامنے دوزخ کی آگ، یعنی شب معراج میں یا خواب میں یا بیداری میں. میں نے اس میں بنی اسرائیل کی ایک عورت کو دیکھا جس کو ایک بلی کے معاملے میں عذاب کیا جا رہا ہے، جس کو اس نے باندھ کر رکھا تھا، نہ تو وہ اس کو کھانے کو دیتی تھی اور نہ اس کی رسی کھولتی تھی کہ وہ حشرات الارض میں سے چل پھر کر کچھ کھا لے، یہاں تک کہ وہ بلی بھوک سے مر گئی. اور میں نے عمر بن عامر خزاعی کو دیکھا جو اپنی آنتوں کو دوزخ کی آگ میں کھینچ رہا تھا، اور یہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے سانڈ چھوڑنے کی رسم نکالی تھی. تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے جاہلیت میں رواج تھا کہ جو اونٹنی ہمیشہ مادہ جنتی، یا کوئی مسافر دور دراز سے آتا، یا کوئی بیمار شفا پاتا، تو اونٹنی آزاد کرتے اور اس کو چھوڑ دیتے، اس پر سواری نہ کرتے، جہاں سے وہ چاہتی چرتی پانی پیتی، اور اس عمل کو بت کے تقرب کا ذریعہ سمجھا جاتا. اس رسم کی ابتدا کرنے والا اور بنیاد رکھنے والا یہی عمر بن عامر خزاعی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ بتوں کی پرستش کی ایجاد کرنے والا بھی یہی ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض آدمی ابھی سے دوزخ میں ہیں، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ قیامت کے دن جو اس پر ہونے والا ہے وہ حالت آپ پر منکشف کی گئی اور صورت اس کی دکھا دی گئی. واللہ عالم. یہ دونوں باتیں بڑی سبق کی ہیں کہ جو اسلام جو دین ہمیں جانور تک کو اذیت دینے سے منع کرتا ہے، جانور کی ذرا سی بھی اذیت دینے کو اسلام نے جائز نہیں رکھا ہے، تو انسان کو اذیت دینا پھر کیسا بڑا جرم ہوگا. اور جو لوگ اسلام پر تشدد پسندی کا الزام لگاتے ہیں، تشدد کا الزام لگاتے ہیں، بعض اہل اہل اسلام بھی جو ہے اس نادانی میں شامل ہو گئے ہیں، کیونکہ غیروں کی باتیں پڑھ پڑھ کے، میڈیا کو دیکھ دیکھ کے وہ اس ذہن میں آ گئے ہیں کہ اسلام تشدد پسند ہے یا جو ہے وہ قتل و غارت گری کا مذہب ہے، نعوذ باللہ تعالی من ذالک. ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جس اسلام کے اندر جانور کو ذرا سی اذیت دینا بھی کس قدر گناہ اس کا ہوا، کس قدر سزا ہوئی. اور یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے کہ تم جانوروں کو اپنا ممبر نہ بناؤ، یعنی اگر کسی سے کوئی بات کرنی ہے، کوئی کلام کرنا ہے یا کوئی ایسی دیر تک کچھ بات کرنی ہے تو جانور سے اتر کر بات کرنے کا حکم ہے، اس لیے کہ جانور اللہ تعالیٰ نے سواری کے لیے دیا ہے، بیان کرنے کے لیے نہیں دیا. کہیں مجبوری ہو جہاں جیسے میدان جہاد ہے یا ایسی جگہ ہے جہاں لشکر ہے اور اس پر اونچے ہو کر بات کرنی ہے کوئی اور جگہ نہیں، تو ایسی مجبوری اس کے علاوہ ہے، ورنہ جانور سے وہ کام لینا جو اس کے لیے نہیں ہے سواری کے علاوہ وہ جائز نہیں رکھا اسلام نے. تو اسلام کیسے انسانیت کو قتل و غارت گری پر مجبور کر سکتا ہے؟ اور دوسری چیز اس میں یہاں یہ ہے کہ جو کسی آدمی کوئی جو آدمی کوئی گناہ کو ایجاد کرتا ہے، کوئی نئی رسم نکالتا ہے، تو اس کی جو دیکھا دیکھی جو لوگ کریں گے وہ ان کے اس کے لیے گناہ جاریہ ہوگا اور اس کا عذاب بھی اس کو ملے گا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، معاشرت کی چند سنتیں. کسی مجلس میں جاؤ تو جہاں موقع ملے اور جگہ ملے بیٹھ جاؤ، دوسروں کو اٹھا کر خود بیٹھ جانا گناہ کی بات اور مکروہ ہے. اگر کوئی شخص آپ سے ملنے آئے تو آپ اپنی جگہ سے ذرا سا کھسک جائیں، چاہے مجلس میں گنجائش ہو، یہ بھی سنت ہے اور اس میں اس آنے والے کا اکرام ہے. کہیں اگر صرف تین آدمی ہوں تو ایک کو چھوڑ کر کانا پھوسی کی اجازت نہیں، کہ خواہ مخواہ اس کا دل شبہات کی وجہ سے رنجیدہ ہوگا اور مسلمان بھائی کو رنجیدہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. کسی کے مکان پر جانا ہو تو اس سے اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے. جب جماعی آوے تو سنت ہے کہ اس کو روکنے کی مقدور بھر کوشش کرے، اور اگر منہ کوشش کے باوجود بند نہ رکھ سکے تو بائیں ہاتھ کی پشت کو منہ پر رکھ لے اور ہاں ہاں کی آواز نہ نکالے، کہ یہ حدیث شریف میں ممنوع ہے. اگر کسی کا اچھا نام سنو تو اس سے اپنے مقصد کے لیے نیک فال سمجھنا سنت ہے اور اس سے خوش ہونا بھی سنت ہے. بدفالی لینے کو سخت منع فرمایا گیا ہے. جیسے راستہ چلتے کسی کو چھینک آ گئی، یا یہ سمجھنا کہ کام نہ ہوگا، کوا بولا یا بندر نظر آ گیا یا الو بولا، تو ان سے آفت آنے کا گمان کرنا سخت نادانی اور بالکل بے اصل اور غلط اور گمراہی کا عقیدہ ہے. اسی طرح کسی کو منحوس سمجھنا یا کسی دن کو منحوس سمجھنا بہت برا ہے. سنت پر عمل کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے، اس لیے اہتمام سے سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. مشروطی بھی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ملح یعنی نمک آپ کے معقولات و مشروبات اور مرکوبات کے بیان میں ہے. ملح یعنی نمک. آپ نے فرمایا کہ تمہاری نان خورش میں سردار نمک ہے. روایت کیا اس کو ابن ماجہ ہے. نورہ یعنی چونا. آپ جب اس کا استعمال فرماتے تو اول پوشیدہ بدن کو لگاتے. روایت کیا ابن ماجہ نے، یعنی کبھی اس سے بھی بال دور کر دیے ہوں گے. نبق یعنی بیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو سب سے اول بیر کھایا تھا. روایت کیا اس کو ابو نعیم نے اپنی کتاب طب نبوی میں. ورس یعنی ایک خاص قسم کی زرد گھاس جس سے کپڑے وغیرہ رنگے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات الجنت میں ورس اور روغن زیتون کی تعریف فرمائی. روایت کیا اس کو ترمذی نے. یقین یعنی کدو. آپ کا برتن میں سے تلاش کر کر کے کھانا بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ جب ہنڈیا پکاؤ تو کدو زیادہ ڈالا کرو، کہ وہ قلب حزین کو قوت دیتا ہے. بس یہ دنیا کی زندگی ایک ہی مرتبہ ملی ہے بھائی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے زندگی کی قدر کی، اور اس کی قیمت یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کو راضی کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا جائے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا جائے، جان لڑا دی جائے، دوبارہ پھر زندگی نہیں ملے گی. اس لیے بھائی میں اپنے کو بھی کہتا ہوں اور سب کو کہتا ہوں کہ جس گناہ کی عادت ہو، جس برائی کی عادت ہو، گناہ پسندی کی عادت ہو یا گناہ کی عادت ہو، اس کا جلد از جلد ہم علاج کر لیں اور ایڑی چوٹی کا زور لگا کر علاج کر لیں، اور خدا تعالیٰ کو راضی کرنے میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑیں، ایک لمحہ بھی اللہ کو ہم ناراض نہ کریں، کیونکہ مرنے کے بعد پچھتاوا ہوگا. حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی شخص پیدائش سے لے کر آخر سانس تک، اپنی زندگی کی آخر سانس تک اطاعت ہی اطاعت میں لگ رہے، سجدے ہی میں پڑا رہے، تو بھی مرنے کے بعد جب اسے اٹھایا جائے گا تو اسے حسرت ہوگی کہ کاش میں کچھ اور عبادت کر لیتا. تو زندگی کو غفلت میں نہ گزاریں اور اس کو جو ہے قیمتی جانیں، اس کے ایک لمحے کو قیمتی جانیں، گزرا ہوا وقت، گزری ہوئی زندگی واپس نہیں آئے گی. جو لمحات اللہ تعالیٰ سے غفلت کے گزر گئے وہ واپس دوبارہ نہیں آئیں گے، وہ ہمارے مائنس میں ہی چلے گئے، وہ ہمارے خسارے میں چلے گئے. اس لیے اب ہم عہد کر لیں کہ ہم ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہ کریں گے اور ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہم غافل نہ رہیں گے. اور اس کے مختصراً پانچ طریقے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ ہم ان پانچ کاموں پر محنت کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ولایت پکی ہو جائے گی. نمبر ایک یہ کہ گناہ سے بہت دور رہیں، گناہ ہرگز نہ کریں، کتنے بھی دل چاہے، کتنا بھی تقاضا ہو جائے، اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کریں. اور دوسرا یہ کہ اسباب گناہ سے بھی دور رہیں. ظاہر ہے فی زمانہ اس سے مراد تو اسمارٹ فون اور کیبل وغیرہ ہے، لیکن کوئی بھی ایسی چیز جس کا چسکا لگا ہوتا ہے، ڈائجسٹ ہے، تاش ہے، کیرم ہے، ایسی چیزیں ہیں جو شریعت نے منع کی ہیں، تو یہ اسباب گناہ. اسی طرح سے غیر شرعی ماحول، غیر شرعی تقریبات، ایسی جگہوں سے اجتناب. چاہے کیسا بھی رشتہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جبکہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، اپنے والد سے بھی زیادہ، اپنے اولاد سے بھی زیادہ، اور تمام لوگوں سے زیادہ. تو کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیگی میں کسی رشتے کو خاطر میں نہ لائیں، چاہے وہ والدین ہو، چاہے وہ اولاد ہو، اور چاہے وہ اور کوئی رشتہ ہو. تو دوسری بات یہ ہے کہ اسباب گناہ سے دور رہنا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم ہر کام سنت کے مطابق کریں، ہر کام سنت کے مطابق. یہ چھوٹا سا رسالہ بظاہر دیکھنے میں چھوٹا سا ہے، لیکن ایک ایک سنت، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک ایک سنت کروڑوں کا موتی ہے، اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک سنت کا نور اتنا ہے کہ اگر اس کا نور اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں، ایک سنت کا نور، تو چاند اور سورج کی روشنی شرما جائے، اس کے آگے پھیکی پڑ جائے. بس یہ ایک امتحان ہے، کیونکہ اس کا ظہور نہیں ہوتا، دکھلائی نہیں دیتا، اگر دکھلائی دے دے تو پھر تو امتحان ہی ختم ہو جائے. اس لیے اللہ اور رسول کی بات پر ایمان لانا ہے، ہر کام کو سنت کے مطابق خود بھی کریں اور اپنے گھروں کے اندر اس کے نفاذ کی پوری کوشش کریں، اور خدا تعالیٰ سے ہم رو رو کر مانگے بھی کہ اللہ ہم کو بھی دین عطا کر دے اور ہمارے گھر والوں کو بھی دین عطا کر دے. تو تیسرا کام ہے ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا. اس کتاب کا مطالعہ رکھیں، ہو سکے تو گھر میں اس کی تعلیم کریں، ایک مرتبہ ختم ہو جائے دوبارہ ختم ہو جائے تیسری بار، اور ایک ایک موقع کی سنت کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، پانچ منٹ کے اندر یہ سب کام ہو جائے گا. تو جب سنتے رہیں گے انشاءاللہ کرنے کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ ضرور دے دیں گے. اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی کہ بہت سے لوگوں کو کچھ کام کرنے میں ذرا شرم سی آتی ہے، ابھی ایمان مضبوط نہیں ہوا تھا، ان کے لیے تو بہترین راستہ ہے کہ سنتوں کو اختیار کریں. سنت کے اندر کوئی کہے گا نہیں کہ آپ نے سواد کیوں کر رہے ہیں اور آپ تین مرتبہ کلی کیوں کر رہے ہیں, تین مرتبہ ہاتھ کیوں دھو رہے ہیں, یا مسجد میں دایاں پیر کیوں داخل کر رہے ہیں. کوئی اعتراض نہیں کرے گا, کوئی نوٹس بھی نہیں کرے گا. جو لوگ ہمت کے انتہائی کمزور ہیں, ایمان کے انتہائی کمزور ہیں, ان کو یہاں سے ابتدا کرنی شروع کر رہے ہیں. سنتوں کا نور جیسے جیسے آئے گا, قلب سے ظلمت دور ہوتی جائے گی اور دل کی آنکھیں کھلتی چلی جائیں گی, خدا تعالیٰ کی محبت اور قرب نصیب ہوگا. تو باقی اعمال پر بھی انشاءاللہ عمل کی توفیق ہو جائے گی. تو ہر کام سنت کے مطابق. اور تیسری چیز یہ ہے کہ بھائی جو ذکر شیخ نے بتایا ہو اس کو پابندی کے ساتھ کریں. صبح شام معمولات کو اپنے, یہ نہ سوچیں کہ بھائی شیخ کو تو خبر ہی نہیں, صبح یہ ہو رہا ہے شام ہو رہا ہے اور مسائل ہیں درپیش. تو بھائی انہی مسائل میں رہ کر اللہ کو یاد کرنا ہے. اللہ کے لیے ہم اپنے اوقات کی قدر کر لیں اور اپنی آخرت کو ہم بنا لیں. دنیا تو چھوٹ جانے والی ہے. کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اپنے مستقبل کی فکر بہت رکھتے ہیں, مستقبل کے لیے گھر بنانا اور اولاد کے لیے یہ انتظام کرنا وہ کرنا, لیکن ہمارا مستقبل یہ دنیا نہیں ہے بلکہ ہمارا مستقبل تو آخرت ہے. ہم اپنی نظر آخرت پر رکھیں, ہم اپنی نظر دنیا کے مستقبل پر نہ رکھیں. مستقبل وہ ہوتا ہے جس میں آدمی, جس کو آدمی پانے کے بعد راحت پائے, خوشی پائے. تو یہاں تو ہم نے اس کو چھوڑ کے جانا ہے, مستقبل کیسے ہو سکتا ہے. تو ہم اپنا مستقبل بنائیں اور مستقبل دنیا کو نہ سمجھیں بلکہ آخرت کو سمجھیں. آخرت میں ہماری جو چیز ہے, یہاں تو مال چھن بھی جاتا ہے, دولت چھن بھی جاتی ہے, راحت چھن بھی جاتی ہے, لیکن آخرت میں ہماری کوئی چیز چھنتی نہیں ہے, وہاں جمع ہو رہی ہے, وہاں کوئی چھیننے والا نہیں, اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہے. تو ہر کام سنت کے مطابق ہو اور ذکر پر پابندی ہو. اللہ کا نام لینا ہمارا, ہماری روح کا ناشتہ اللہ کا نام لینا بن جائے, ہماری غذا اللہ کا نام لینا بن جائے, ہماری صبحیں اللہ کے نام سے روشن ہوں, ہماری شامیں اللہ کے نام سے روشن ہوں, ہماری راتیں اللہ کے نام سے روشن ہوں, دل ہمارا نور ہی نور ہو, سراپا ہمارا نور ہی نور ہو. اللہ کا نام جو نہیں لیتا, اس میں حدیث پاک میں اس کی مراد, اس کا جو مثل ہے وہ ہے بالکل مردہ زمین, بنجر زمین. اور جو ذکر کرتا ہے اللہ کا نام لیتا رہتا ہے, اس سے اس کی جو ہے مثال زرخیز زمین کی دی ہے. تو اس لیے ذکر کو پابندی کے ساتھ کرنا, اور اگر اس میں سستی یا کوتاہی ہو رہی ہے تو اپنے شیخ کو اطلاع کرنا کہ بھئی ہم سے ذکر نہیں ہو پا رہا, سستی ہو جاتی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, باقاعدہ اطلاع کرنا. تب تو ہے اللہ کو پانے کا راستہ, ورنہ بھائی محض یہ خانقاہ نہ ہوتی ہے, خامخواہ بن جاتی ہے کہ بس آئے ہنسے بولے چلے گئے. نہیں, کام بھی کرو, کھاؤ پیو بھی, ہنسو بولو بھی, لیکن کچھ کام بھی کرو, اللہ کے راستے میں ترقی بھی کرو, تب ہے فائدہ, تب ہے مزہ. زندگی کا مزہ بھی اسی میں ہے. تو ذکر کی پابندی چوتھا کام. اور پانچواں کام صحبت کا اہتمام. اپنے شیخ کی مجلس میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اوقات کو لگانا. محض مجلس میں آنا کافی نہیں ہے, بلکہ اپنے اوقات کو فارغ کر کے زیادہ سے زیادہ وقت. ارے کچھ نہ حاصل کیا تو بھی, یوں کہتے ہیں کہ میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں رہتا, کہ کچھ نہ کچھ خدا تعالیٰ اس کو دیتے رہتے ہیں. اور یہ جمع ہونا اپنے شیخ کے پاس دین کی خاطر سے, یہ خود ایک عبادت ہے, یہ خود ایک لذیذ عبادت ہے. ہمارے حضرت نے کسی سے, ہمارے حضرت سے کسی نے پوچھا کہ جو بیت اللہ کو دیکھنے سے, بیت اللہ کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے. والدین کو دیکھنے سے جو ہے ایک حج مبرور کا ثواب ملتا ہے, تو شیخ کو دیکھنے سے کیا ملتا ہے. ہمارے حضرت نے فوراً فرمایا کہ بھائی والدین کو دیکھنے سے حج کا ثواب یعنی کعبہ ملتا ہے, اور شیخ کو دیکھنے سے کعبے والا ملتا ہے, کعبے والا ملتا ہے. تو بھائی یہ اس کی ہم قدر و قیمت کریں, جہاں جس کو مناسبت ہو وہاں جڑے, اور اپنے شیخ کی صحبت میں اپنے اوقات کو زیادہ فارغ کریں. تو یہ خود بھی وہ صحبت میں, جتنی صحبت میں رہے گا اپنے اوقات کو اپنی شیخ کی صحبت میں لگائے گا, وہ خود اس کا بات قیمتی بن گیا. ایک چھوٹی سی بات کہہ کے میں ختم کرتا ہوں کہ حضرت مولانا شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی اونچی نسبت کے بزرگ تھے. وہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ آج رات شب قدر ہے تو میں اللہ سے کیا مانگوں گا. عجیب بات ہے, ہماری کہاں چھوٹی عقلوں میں کہاں یہ بات آئے گی بڑے لوگوں کی, لیکن اللہ تعالیٰ نصیب کر دے تو کچھ عجب نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قدر و قیمت نصیب فرمائے. فرماتے تھے کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ آج رات شب قدر ہے تو میں کسی اللہ والے کی صحبت مانگوں گا کہ اللہ مجھے کسی اللہ والے کی صحبت دے دے. یہ قیمتیں ان حضرات نے سمجھی ہیں اپنے مشائخ کی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے دے. تو یہ پانچ کام ہو گئے, گناہ سے بہت دور رہنا, گناہ سے بچنا اور گناہ کے اسباب سے بچنا, اور تیسرا ہر کام سنت کے مطابق کرنا, اور چوتھا یہ ہے کہ جو ذکر شیخ نے بتلایا ہو اس کو پابندی سے کرنا, اور پانچویں چیز یہ ہے کہ صحبت کا اہتمام کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور بھائی استغفار کی خوب کثرت کریں, کیونکہ ایک تو یہ کہ ہم سے تو ہر دم گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, تو استغفار سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور استغفار سے برکتیں آتی ہیں, رحمتیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی. یہ جو آج کل مصائب اور پریشانیاں اور آفتیں آ رہی ہیں, طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار ہو رہے ہیں, پریشانیوں میں گرفتار ہو رہے ہیں, یہ قحط کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے, ان سب کا علاج استغفار ہے. استغفار کو کثرت سے کریں. اور میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ استغفار یہ نہیں ہے کہ صرف استغفر اللہ کہیں. استغفار کے کئی چیزیں ہیں, لیکن اصل چیز ہے دل سے استغفار کرنا, ندامت کے ساتھ استغفار کرنا, اور اس سچی نیت کے ساتھ اور پختہ ارادے کے ساتھ کہ آئندہ ہم گناہوں والی زندگی کو چھوڑیں گے اور گناہ نہیں کریں گے. اور یہ ہے کہ چاہے پھر وہ توبہ ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لے, تو گناہ سے الگ ہو جاوے اور ندامت پیدا ہو جاوے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو, تو انشاءاللہ تعالی یہ استغفار قبول ہے اور اس کی برکتیں نازل ہوں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. الى العالمين ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہو, مجھ کو ہو کسی کو ہو, اللہ ہم سب کو گناہ پسندی کی عادت اور گناہ کی عادت سے اللہ پاک کر دے. اے اللہ ہمارے قلوب کو پاک فرما دے. اے اللہ اپنا تزکیہ کامل کی توفیق نصیب فرما. اللہ تزکیہ کامل کی توفیق نصیب فرما, اصلاح کامل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ قلوب سے تمام گناہوں کے کانٹے نکال دیں, اور اے اللہ نیکیوں کے اور اطاعت کے پھول کھلا دیں, اپنی محبت کے پھول کھلا دیں. اے اللہ اپنے قرب کے پھول کھلا دیں, اپنا قرب کا گلستان عطا فرما دیں. اے اللہ اپنا قرب اعظم نصیب فرما دیں. اے اللہ گناہوں سے چھڑا دیں. اے اللہ گناہوں سے چھڑا دے. اے اللہ گناہوں سے چھڑا دے. اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے بھی, میرے بھی, میرے گھر والوں کے اور سب دوستوں ان کے گھر والوں کے, تمام مسلمانوں کے گناہوں کو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اللہ ہمارا حسن خاتمہ مقدر فرما دے. اللہ ہر مسلمان کو بے حساب مغفرت نصیب فرما دے. اللہ ہر مسلمان کو بے حساب مغفرت نصیب فرما دے. اللہ دخول اولی جنت میں نصیب فرما دے. اللہ ہم کو, ہماری اولادوں کو جلد فرما لے. اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اللہ ہم میں سے جس کو, بھائی کو کوئی تنگی پریشانی ہے, اس کی پریشانی کو, تنگی کو دور فرما, اس کو برکتیں عطا فرما, رحمتیں نازل فرما. کوئی مہلک بیماری ہو اللہ اسے شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما. اور اللہ بے روزگاری سے کا خاتمہ فرما, ہمارے ملک سے سود اور رشوت کا خاتمہ فرما, اور تمام برائیوں بدکاریوں کا خاتمہ فرما. اللہ سودی معیشت سے مکمل خاتمہ نصیب فرما, رشوتوں سے مکمل خاتمہ نصیب فرما, عدل و انصاف نصیب فرما. اور ملک پر جو پریشانی اور تنگی آ گئی ہے, مصیبت آ گئی ہے, جس قسم کی بھی, اللہ اپنے کرم سے اس کو دور فرما دے, اور برکتیں ہی برکتیں نازل فرما, امن و امان عطا فرما, بھائی چارہ عطا فرما, آپس میں اختلافات کو اتفاق سے تبدیل فرما. اے اللہ ایک دوسرے کا رفیق بنا, فریق نہ بنا. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما, اور اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے فضل و کرم سے وہ بھی عطا فرما دیں. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہ العالمین میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما, ان کو دراج درجات قرب بے انتہا عطا فرما, ان کے آل و اولاد, اہل و عیال اور آنے والی نسلوں کو بھی اللہ شرف و عزت عطا فرما. صاحب اقوا نسبت بنا اور اللہ ان سے بھی خوب خوب دین کا کام لے. قیامت تک کی ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ جلد فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل جو ہے کیا ٹائم بتایا تھا؟ 8 بجے نا. کل انشاءاللہ لانڈی میں 8:30 بجے بیان شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. 8:30 بجے فون کریں. 8:30 بجے فون کریں.